بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں اور دلیلوں کا ایک پہلو اور ایک باب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے حق میں متعدد مقامات پر مختلف پیرایوں یہ وعدہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مخالفین کی سازشوں سے، حملوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا اور آپ کی جانب سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، وہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہاں ہمارے سامنے جو عبارت ہے اس کا ترجمہ ہوگا کہ پھر شیخ الاسلام نے اللہ تبارک و تعالی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کافی ہو جانے کا جو وعدہ کیا ہے اس کا ذکر کیا اور آپ کی عصمت اور حفاظت کا تذکرہ کیا. ہاں، یہ وہ کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ وَحَذَا فِيهِ آیَةٌ لِنُبُوَّتِهِ مِنْ وُجُوهٍ، کہ اس معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی ہے، اس میں بھی معجزے کا پہلو ہے، معجزہ ہے. کئی وجوہ سے، صرف ایک پہلو سے نہیں، متعدد پہلوؤں سے، متعدد وجوہ سے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ثابت ہونے کے ثبوت موجود ہیں. منہا تصدیق و قول ہی، اب ان وجوہ میں سے ایک وجہ، ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی تصدیق ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی آیتوں میں سے سورہ حجر کی آیت میں ارشاد فرمایا انا کفیناک المستہزئین، کہ یقیناً ہم ٹھٹھا کرنے والوں کی جانب سے آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے. یا یوں ترجمہ کیجئے جیسا کہ محمد جوناگڑی صاحب نے کیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مسخرہ پن کرتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہو جائیں گے، ان کو اس کا بدلہ چکھائیں گے، اس کی سزا دیں گے، ہم انہیں اس کی سزا دیں گے. تو یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو لوگ آپ کی مخالفت کرنے کے لیے آپ کی دعوت کا، آپ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے، استہزا کرتے تھے، ان کے تعلق سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائیں گے، کفایت کریں گے، ان کا معاملہ نمٹا دیں گے اور انہیں سزا دیں گے، گرفت میں لیں گے، وہ آپ کو کوئی نقصان اور گزند نہیں پہنچا سکیں گے حقیقت میں. ہاں، وہ اخبرا انہ یکفی ہے اہل الکتاب، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی خبر دی جس میں تسلی کا اور آپ کی حفاظت کا پہلو مزمر ہے، اہل کتاب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اپنے اس فرمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسیکفیکہم اللہ، عنقریب اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مقابلے میں، ہاں، آپ کے حق میں ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا. یعنی آپ کے خلاف جو کچھ کاروائیاں، سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں اہل کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی کفایت کرے گا اور ان سے نپٹ لے گا، آپ کو دقت و پریشانی انشاءاللہ وہ نہیں پہنچا سکیں گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد، یہ جو دوسری آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت تھی، تیسری آیت جو سورۃ المائدہ میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا. وہذا خبر عام، علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ ایک عمومی خبر ہے، عمومی طور سے اللہ تعالیٰ نے خبر دی. وکل هذه الاخبار الثلاثه العامه قد وقع كما اخبر، یہ جو تین خبریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، ان کو سزا دیں گے، قرار واقعی ان کی گرفت کریں گے، پھر اہل کتاب کے تعلق سے کہا کہ آپ کی جانب سے اللہ انہیں کافی ہو جائے گا، یہ دوسری خبر، تیسری خبر کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کو بچائے گا، آپ کے خلاف جو حملہ کرنا چاہے گا،
آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا اس سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، خاص طور سے اس معاملے میں کہ وہ آپ کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت آپ کو جن آزمائشوں اور مشکل حالات، کٹھنائیوں اور مشقتوں میں مبتلا کیا، اس کے اپنی حکمتیں ہیں، اس سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان نہیں ہوا، ان وعدوں کی، ان خبروں کی مخالفت نہیں ہوئی، بلکہ اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کو اور زیادہ فروغ اور بلندی حاصل ہوئی، اور زیادہ ان کو قوت، پھیلاؤ، اشاعت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ ہاں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے غزوہ احد میں آپ کا زخمی ہو جانا، خوت کی کڑیوں کا آپ کا رخسار مبارک میں دھنس جانا وغیرہ، آپ پر جادو کا ہونا، ہم اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن یہ آزمائشیں اور مشقتیں مختلف انداز میں، اس میں دوسری مصلحتیں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رفع درجات کا باعث تھی یہ چیزیں۔ فی نفس ہی مشرکین کا، مخالفین کا جو مقصد تھا کہ آپ کا نام و نشان مٹا دیں، آپ کو قتل اور شہید کر دیں، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ کہہ رہے ہیں فکفاہ اعداءہ بامور خارجۃ عن الاعداء۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو خبریں دی، یہ ساری خبریں جیسے اللہ نے دی بالکل ویسے ہی واقع ہوئی۔ ایک تو یہ پیشگی خبر ہے، دوسرے واقعاتی طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخصیت کے خلاف پوری جمعیات، مطلب وقت کی تمام طاقتیں اس کے خلاف، اور وہ تنہا ہے، یا اس کے ساتھ جو لوگ ہیں بھی تو وہ خود ٹوٹے پھوٹے ہیں، بڑے کمزور، قسم کرسی میں مبتلا، ان کے پاس کوئی شان و شوکت اور قوت نہیں ہے۔ ہاں، ایسے میں وقت کی ساری مادی قوتیں اگر کسی ایک انسان یا چند لوگوں کے خلاف ہوں جن کے پاس قوت بھی نہ ہو، تو ان کا کیا بنے گا؟ ظاہری طور سے عقل کا فتویٰ یہی ہوگا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی تنہے تنہا ہے، مدنی زندگی میں بھی آپ کے خلاف سازشیں، آپ کے خلاف یلغار اس طرح سے کی گئی کہ کئی مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کا لشکر اور آپ کے ساتھی انتہائی کم تعداد میں ہیں، وسائل کی قلت میں مبتلا ہے، ظاہری طور پر مقابل کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے باوجود دشمنوں کی چالوں، سازشوں سے محفوظ رہے اور ان کا مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہاں مجھے یاد پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہاں علامہ ابن تیمیہ نے جو کہا کہ عام عادت سے ہٹ کر، یعنی خرق عادت طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے کافی ہوتا رہا پوری حیات طیبہ میں، وَنَصَرَهُ مَعَ كَثْرَةِ أَعْدَائِهِ وَقُوَّتِهِمْ، اور اللہ کے رسول کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی اللہ نے، حالانکہ آپ کے دشمن اور ان کی قوت بہت زیادہ تھی۔ ہاں، ظاہری طور پر دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ اور ان کی قوت و وسائل بھی زیادہ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، مع انہ وحدہ جاہرم بمعاداتہم، حالانکہ آپ کی شخصیت اور آپ کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ تنہے تنہا اکیلے ان کے سامنے ان کی دشمنی اور مخالفت کا اعلان کر رہے ہیں، جاہرن جہورن، یعنی مطلب علانیہ طور پر، کھلے طور پر آپ ان کی مخالفت۔ دشمنی سے مراد کون سی دشمنی؟ آپ نے جب کلمہ توحید پیش کیا، اس کا مطلب یہ کہ کفر اور شرک اور جاہلیت کے معاشرے، جن معبودان باطلا اور جاہلی دین مذہب کو مانتے تھے، ان کی آپ مخالفت کر رہے ہیں اور اس کا رد کر کے دین حق اور دین توحید پیش کر رہے ہیں، یہی آپ کی دشمنی تھی بنیادی طور سے، اور نبی کا اور قوموں کا جھگڑا اسی عقیدے اور اسی دین کی بنیاد پر تھا۔ چنانچہ آپ نے کھلے انداز میں، علانیہ طور پر ان کے مذہب کی مخالفت کی، اس بنیاد پر انہوں نے آپ کو اپنا دشمن بنایا۔ آپ تنہے تنہا کھڑے ہیں پورے سماج اور معاشرے میں، پورا سماج آپ کے خلاف۔ ہاں، وسب آلحتہم، ان کی مخالفت اور ان کے معبودوں کی تردید میں، سب کا ترجمہ ہمارے یہاں گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہنے کو بھی سب کہا جاتا ہے، یعنی یہاں معبودوں کو برا بھلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے اس طرح نہیں کہتے تھے کہ ان کو گالیاں دیں یا ان کی بے عزتی اور تحقیر کریں جس میں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، بلکہ ان کی حقیقت پیش کرتے تھے کہ تم نے جو حیثیت اور جو مقام انہیں عطا کر دیا ہے، ان معبودان باطلا کو، حقیقت میں یہ اس کے حقدار ہے ہی نہیں، عبادت کے لائق یہ نہیں ہے، بلکہ وحدہ لا شریک، ذات صرف اللہ کی ہے اس معاملے میں بھی اور ہر معاملے میں، ہر خوبی میں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ متصف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہ تنہا عبادت کے لائق ہے، یہ اس کے لائق نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو جو درجہ مقام اپنے ذہن و دماغ میں اپنے عقیدے اور مذہب میں دے رکھا تھا، اس کی جب تردید ہو رہی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. جیسے آج ہمارے یہاں بریلوی حضرات کچھ اولیاء اور بزرگوں کے بارے میں ایسے غلو آمیز عقائد کو جب بیان کرتے ہیں جو ثابت ہی نہیں ہے اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اب کوئی صاحب توحید قرآن و حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایسے نہیں تھے بلکہ ان کا درجہ یہ تھا، تو وہ عقیدت مند کہنے لگتا ہے کہ یہ گستاخی کر رہا ہے بزرگوں کی. کسی نصرانی یا عیسائی کو جو یہ کہتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ حضرت مسیح جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، اب آپ کہیں کہ نہیں اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہونا ان کی ایک خصوصیت ضرور ہے لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، الوہیت میں شریک نہیں ہیں. تو نصرانی کہے گا کہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ کو ان کے مقام سے گھٹا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے مقام جو اصلی ہے اس کو بیان کر رہا ہے ایک مومن مسلمان، اور انہوں نے جو غلو کر رکھا تھا اس کی تردید کر رہا ہے. یہی تردید کرنا ان کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے ان کی نظر میں، ان کے خیال میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا پورے سماج اور معاشرے کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں، ان کے معبودوں کی تردید کر رہے ہیں. وہذا من الامور الخارقہ، اس کے باوجود آپ تنہا ہیں، آپ کے پاس مادی طور سے کوئی ذریعہ وسیلہ اور بچاؤ کا کوئی سادھن نہیں ہے، پھر بھی سارے دشمنوں کی، ظاہر سی بات ہے دنیا سماج میں دشمنی کی سب سے بڑی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ آپ مذہبی اور جذباتی طور پر کسی کی مخالفت کریں، تو اس اعتبار سے وہ سماج اور معاشرہ جس کے دین مذہب کو آپ رد کر رہے ہیں، غلط بتا رہے ہیں اور حق پیش کر رہے ہیں، تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اس آواز کو خاموش کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خاموشی اختیار نہیں کی، لیکن اپنی دعوت پر ڈٹے رہے. ہر قسم کا وسیلہ اور ذریعہ جو آپ کا سماج اور معاشرہ، جاہلی اور مشرک معاشرہ آپ کی آواز کو روکنے کے لیے، آپ کو دعوت دینے سے روکنے کے لیے جو کر سکتا تھا، ہاں مادی تکلیف، جسمانی تکلیف، ذہنی تکلیف، آپ کے رفقا کو تکلیف دینا، عرصہ حیات تنگ کرنا، الزام تراشیاں کرنا، ہاں چلتے پھرتے راستے میں عبادت کرتے ہوئے مختلف قسم کی اذیتیں پہنچانا، جن چیزوں کو آپ پیش کر رہے ہیں ان میں جگہ جگہ مختلف قسم کے بلا وجہ جو ہے اعتراضات کرنا، ہاں ہر قسم کی، یہاں تک کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش کی، بعد میں ہجرت پر مجبور کیا، جو وہ کر سکتے تھے سب کیا، بائیکاٹ کیا، ہاں آپ کو روکنے کے لیے. لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کے متعلق تسلی دی تھی، وعدہ کیا تھا اور خبر کے انداز میں فرمایا تھا کہ ہم کافی ہو جائیں گے آپ کے مقابلے میں ان کو، ہاں ان کو، اہل کتاب کو بھی، مشرکین کو بھی، ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کو بچائیں گے، یہ ہر جگہ ہمیں بالکل صاف صاف نظر آتا ہے. چند سالوں پیشتر میں نے پاکستان کے ایک پرچے میں جو ہمارے یہاں ادارے میں آتا تھا، اس میں ایک مضمون پڑا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، یہی پہلو اس میں پیش کیا گیا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ آپ کی حیات طیبہ میں مشرکین نے، یہود نے، نصارہ نے، منافقین نے الگ الگ موقعوں پر آپ کو قتل کرنے کی جو سازشیں اور کوششیں کی، وہ مجموعی طور سے بعض علماء نے 17 مرتبہ لکھا ہے، اور اس مضمون میں واقعات کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ یہ بیان کیا گیا تھا کہ 18 مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی، کوششیں کی گئی، 18 مرتبہ، اور کسی ایک مرتبہ بھی مخالفین کامیاب نہیں ہوئے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا معجزہ تھا کہ کتنی بھی منصوبہ بندی کر لی گئی، کتنی بھی مضبوط کوشش کر لی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکیم ہے، عزیز ہے، ہاں غالب ہے، اس نے جب اپنے رسول کو رسول بنایا اور ان کی حفاظت کا وعدہ کیا تو ساری طاقتیں اور قوتیں مل کر بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے میں، آپ کا بال بانکا کرنے میں جو ہے کامیاب نہیں ہوئی. اور یہ اللہ کی سنت رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ نے اپنی خصوصیت کو تبدیل کر دیا، جو اس کی طبعی خصوصیت ہے جلانے کی، وہ تبدیل ہو گئی اور آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی اللہ کے حکم سے. یہ فرق عدد چیز ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں اللہ کی تائید تھی اور ان کے حق میں معجزہ تھا. ایسے ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات طیبہ میں 18 مرتبہ آپ کو قتل کرنے کی کوششیں کی گئی، سازشیں کی گئی، جن میں سے ایک وہ بھی ہے جو لبید بن عاصم کی طرف سے آپ کو جادو کے ذریعے سے ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی. جادو کا اثر آپ پر ہوا لیکن اس کے مقصد میں کامیاب نہیں. کچھ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کے ہونے کا انکار کرتے ہیں، بخاری اور مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں متعدد طرق سے موجود ہے، بلکہ حدیث شفاعت میں بھی، معاف کیجئے گا وہ تو تین جھوٹ والی بات ہے، ہاں یہ متعدد طرق سے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ثابت ہے. اس کو رد کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں کہ عقلی طور پہ غیر مسلم اعتراض کریں گے تو کیا جواب دیں گے کہ وہ جادو زدہ سحر زدہ تھے تو پھر نبوت قابل اعتبار نہیں رہی. غیر مسلموں نے اعتراض کیا اور اہل ایمان کے ماہرین نے اس کا منہ توڑ جواب دے دیا اور دے دیں گے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایک جملے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جادو مانا جائے، نسیان مانا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز مانا جائے. قرآن نے بھی کہا، حدیثیں بھی کہتے ہیں کہ آپ کو نسیان بھی ہوتا تھا انسانوں کی طرح. لیکن یہ الزام یہ کہ نسیان کے ذریعے سے کوئی یہ اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی کچھ آیت اللہ کے رسول بھول گئے ہوں، یہ نہیں چل سکتا. کیونکہ اللہ نے کہا سنقرئک کا فلا تنسا، کہ ہم آپ کو یہ پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت رسالت قرآن کی تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اب آپ پر بشری نشیب و فراز اور حالات کوئی بھی آئیں، دین اور نبوت اور آپ کی تعلیمات پر کوئی اس کا اثر ہونے والا نہیں. جادو ہوا لیکن جادو کے اثرات نبوی اور دینی معاملات پر کہیں بھی اثر انداز نہیں ہوئے. یہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان بھی ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ان سازشوں میں کہیں بھی کبھی بھی لوگ کامیاب نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے شرط عادت معمول کے خلاف امور کے ذریعے سے، ہاں معمول سے ہٹ کر، ہاں انسانی بس اور قدرت کے دائرے سے ہٹ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مرتبہ حفاظت فرمائی. علامہ ابن تیمیہ آگے کہتے ہیں کہ والمستہزئون من عظماء قریش، کہ یہ جو آپ کی قرآن نے کہا نا کہ انا کفیناک المستہزئین، سورہ حجر کی آیت میں، کہ مستہزئین مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کی طرف سے ہم کافی ہو جائیں گے. تو مستہزئین کون تھے؟ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ مستہزئین جو تھے وہ قریش کے عظما میں سے تھے، قریش کی بڑی شخصیات سرداران قریش میں سے تھے، وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. ہاں وہ قریش اہل الحرم، اور قریش کون تھے؟ یہ اہل حرم تھے، حرم کے متولیان تھے. ہاں اس بنیاد پہ ان کی عزت تھی. اعز الناس و اشرفہم، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے، سب سے اونچے شرف والے، ان کا شرف و عزت دوسروں کے مقابلے میں سب سے اونچا تھا، اس لیے کہ وہ اہل حرم کہلاتے تھے، حرم کے متولیان تھے، اللہ کے گھر کی نگرانی اور انتظام و انصرام کرنے والے لوگ. لہذا پورے عرب میں جن جن لوگوں کے یہاں حرم کی عزت اور عظمت تھی، ان کے نزدیک قریش کی بھی عزت اور شرافت مسلم تھی. ہاں تو عزمہم جمیع الامم، تمام امتیں قومیں ان کی تعظیم کرتی تھی قریش کی، اور یہ قریش کے بڑے بڑے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں مستہزئین میں تھے. رہا آگے کہا کہ اما العرب فکانوا یدینون لہم واما غیرہم فیعظمونہم بہ، کہ رہے عرب اہل عرب، قریش کے علاوہ جو دوسرے عرب کے لوگ تھے وہ انہی کے طریقے پر چلتے تھے، ان کی متابعت کرتے تھے کہ جو یہ کریں گے ہم بھی کریں گے، ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے. اور جو عربوں کے علاوہ دوسرے لوگ تھے، ہاں تو وہ اس حرم کی تولیت کی وجہ سے اور اہل حرم ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اہل قریش کی جو ہے تعظیم کیا کرتے تھے، ان کو بڑا سمجھتے تھے، عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. لا سیما بعد الفیل، خاص طور سے فیل کے واقعے کے بعد. فیل کا واقعہ علم تر کئی فعال عرب کا بے اصحاب الفیل، ابراہ کا لشکر محمود ہاتھی اور جو ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حبشہ سے وہ مکہ آ کر کعبہ کو ختم کر دینے کے ارادے سے آیا تھا. اس نے جو ایک حرم بنانے کی کوشش کی تھی اور کسی عرب نے اس میں جو ہے وہ گندگی کر دی، اور پھر غصے میں آ کر اس نے کہا کہ میں یہ جو کعبہ ہے اسے ڈھا دوں گا، ختم کر دوں گا. اور اس مقصد سے وہ آیا، اور پورا اس کا لمبا چوڑا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ایک سال پہلے کا. ہاں تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ بھیج کر جو ہے اس کے لشکر کو کھدیڑا اور کعبہ کی حفاظت فرمائی. جب یہ واقعہ ہوا تو اس واقعے کے ہونے کے بعد، ہاں ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی وہ قومیں جو کعبۃ اللہ کے مقام اور شرف سے واقف نہیں تھی. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ معجزاتی طور پر ایک قوم اور لشکر جب آئی تو اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر اس گھر کی حفاظت فرمائی. خرق عادت طور پر پرندوں کا لشکر آ رہا ہے, جھنڈ آ رہا ہے, ہاں مکہ والے اس کا دفاع کرنے کی, اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا, طیرن ابابیل, ہاں, اور انہوں نے کنکریاں گرائی اور ان میں اس طرح بھگدڑ مچی اور قتل و غارت گری مچی کہ وہ لشکر جو ہے ایک خاص مقام سے آگے بڑھ ہی نہیں سکا. وادی محصر سے آگے جو مقام بتایا جاتا ہے اس سے آگے بڑھ نہیں سکا, بلکہ وہاں سے خائب و خاسر ہو کر لوٹنا پڑا. تو اس واقعے کے بعد اہل قریش کی اور اہل حرم کی عزت و توقیر اور زیادہ بڑھ گئی. ہاں کہہ رہے ہیں کہ لا سیما بعد الفیل کما کانت الامم تعظم بنی اسرائیل, جیسے کہ بنی اسرائیل قومیں جو ہیں مختلف قومیں بنی اسرائیل کی عزت اور تعظیم کرتی تھی. لما فیہا من الآیات, اس لیے کہ بنی اسرائیل کے یہاں بہت ساری نشانیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی تائید کے بہت سارے امور پائے جاتے تھے, تاریخی اعتبار سے بھی اور حقائق کے اعتبار سے بھی جو لوگ جانتے تھے نبوتوں کے حوالے سے. اب آگے علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں ہا اولائے بنو اسماعیل و ہا اولائے بنو اسحاق, یہ جو قریش تھے اہل حرم ہونے کی وجہ سے جن کی دنیا میں عزت تھی, بنو اسرائیل تھے جن کی بہت ساری آیتوں اور نبوتوں کی وجہ سے دنیا میں عزت تھی. تو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنو اسماعیل تھے اور یہ بنو اسحاق تھے. قریش بنو اسماعیل تھے, بنی اسرائیل یہ حضرت اسحاق کی اولاد تھے, دونوں حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل, ان کی دونوں کی نسلیں. وکیلاہما مما وعد اللہ تعالی ابراہیم فی التوراۃ عنہم بما وعدہ من انعام اللہ علیہ, اور دونوں قومیں یا دونوں شخصیتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے توریت میں ان کے متعلق اپنے انعامات کا جو وعدہ کیا وہ بہت واضح ہے. ایسے انعامات کا وعدہ کیا بما لم ينعم علی غیرہم, کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس ان لوگوں کے علاوہ کسی دوسری قوم پر نہیں فرمایا, ایسے انعامات سے نوایا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, قرآن میں ایک سے زائد مقامات پر کہا گیا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کے اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے اور میں نے عالمین پر تم کو فضیلت دی, یعنی جو چیز آپ کو دی عالم کے دوسرے کائنات کے دوسرے لوگوں کو نہیں دی. اور پھر اہل حرم کو بھی اسی طریقے سے جو مقام مرتبہ تولیت حرم کی حیثیت سے جو حاصل ہوا, بنو اسماعیل میں ہونے کی حیثیت سے جو حاصل ہوا, وہ چیزیں دوسروں کو حاصل نہیں تھی. تو کہا ان پر جو ہے فکان اہل مکہ تھا معظمین, تو اہل مکہ عظمت والے تھے, بڑائی والے تھے, ان کو لوگوں میں جو ہے مقام اور عزت حاصل تھی. لئنہم جیران البیت, اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر کے پڑوسی تھے, جیران تھے. ولئنہم اشرف بنی اسماعیل, اور بنو اسماعیل میں یہ سب سے زیادہ شرف والے تھے. فعادوہ اشرفہم, اب غور کرنے کی بات ہے, یہ سارے پس منظر کو سامنے رکھیے کہ اس وقت کے ماحول میں خاندانی اور حسب نسب کے اعتبار سے اور کعبے کے تولیت کے اعتبار سے ان کا کیا مقام ہے, لہذا یہ لوگ ایک اعلیٰ ترین شرف اور عزت کے حامل تھے. ہاں اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے عزت والے لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن بیٹھے, کھلے طور سے آپ کی دشمنی کی. کما عادل مسیح اشراف بنی اسرائیل, ٹھیک ایسے ہی جیسے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی بنی اسرائیل نے کی, جو اس وقت اپنے اعتبار سے بہت سارے انعامات سے سرفراز تھے توریت کے بیان کے مطابق. وبدل ہؤلاء وہؤلاء نعمت اللہ کفرا, ہاں ان دونوں نے, وہ بنو اسرائیل ہوں یا یہ بنو اسماعیل قریش ہوں, ان لوگوں نے اور ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے ان پر کیا تھا اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکری کی, ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا. انہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر میں بدل دیا, انہیں ناشکری میں. وہ احلو دا قومہم دار البوار, اور اپنی قوم کو وہ ہلاکت کے گھر میں ڈال دیا, ہلاکت کی جگہ پہ راستے پر ڈال دیا. ہاں وکف اللہ رسولہ المسیح ایاہ, اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی ہوا اور اپنے رسول مسیح کو بھی ان کے مقابلے میں. ان دونوں کے مقابل میں جو دنیا کے اشرف لوگ تھے, عزت و شرف والے لوگ تھے, جو ان کی دشمنی اور مخالفت کر رہے تھے, اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں کے مقابلے میں ان دونوں قوموں کو کافی ہوا. ولم ينفعهم نسبهم ولا فضل مدینتهم, اور ان کو ان کی حسب نسب خاندانی نسب نے اور ان کے شہر کی فضیلت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. مکہ میں رہ رہے ہیں, ہاں ابو جہل بھی مکی ہے لیکن اس کے شہر میں, مکہ جیسے شہر میں رہنے پر اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِنَّمَا يُصِيبُ بِالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى لَا بِالْبَلَدِ وَالنَّسَبِ, اس لیے علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اجر و ثواب سے نوازتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، قبولیت بخشتا ہے، عزت و توقیر سے نوازتا ہے، کس پر؟ ایمان اور تقوی پر، لا بالبلد والنسب، شہر اور نسب کی بنیاد پر نہیں. افسوس اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کھلے دین کو، صاف ستھرے فطری دین کو ماننے کے باوجود آج بہت سارے مسلمان شہروں کی نسبت کو، خاندانی نسبت کو عزت اور شرف کی چیز سمجھتے ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں اور دوسرے شہروں اور خاندان کے لوگوں کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں. ہاں، جبکہ یہ بالکل واضح ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر شہر کے میں رہنے کی فضیلت ہوتی تو ابو جہل سب سے اعلیٰ شہر میں رہنے والا، مکہ المکرمہ میں رہنے والا، ابو لہب بھی، اور ایسے کئی سرداران قریش ہیں، لیکن ان کے اس شہر میں رہنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. قریش کے خاندان اور حسب نسب کے تعلق اور اہل قریش میں تولیت کعبہ کی عزت کے باوجود ان چیزوں نے اس کو کوئی نفع نہیں پہنچایا، اور ان تمام کفار و مشرکین کو نفع نہیں پہنچایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جیسا کہ یہاں عرض ہوا، عزت و توقیر کا نشان اور اس کی بنیاد جو ہے وہ ایمان اور تقویٰ ہے. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا جائے، تقویٰ اختیار کیا جائے. یہ بہت اہم بات علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمائی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنی بڑی تعداد میں، سارے دنیاوی اسباب کے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کر رہے ہیں، کھلے طور سے آپ کو ختم کر دینے کے لیے کوشاں ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ان تمام کوششوں میں ناکام کر دیا. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اگر آپ اور ہم تحقیق کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے نبوت آپ کو ملی، آپ کی وفات اس پورے پیریڈ میں 18 مرتبہ، مجھے جس مضمون کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں صاحب مضمون نے یہ بیان کیا کہ دنیا میں کسی شخصیت کے خلاف اتنی مرتبہ اتنے منظم طریقے سے قتل کی سازشیں اور کوششیں نہیں کی گئیں، اور اگر کسی سے ایک دو مرتبہ، تین مرتبہ کی گئی تو ایک دو مرتبہ ناکامیاب ہوئے، تیسری چوتھی مرتبہ کامیاب ہو گئے. یہ اکیلے تاریخ انسانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو معجزہ ہے کہ اتنی بار، اتنی مرتبہ آپ کے خلاف قتل کی سازش ہوئی، کوشش ہوئی، لیکن ہر بار وہ ناکامیاب رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ اور یہ خبر سچی ثابت ہوئی، انا کفیناک المستہزئین واللہ یعصمک من الناس فسیکفیکہم اللہ. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان ہے کہ ہمارا سچا رسول ہے تو ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکی. یہاں علامہ ابن تیمیہ نے اس کے بعد آگے کچھ واقعات کا ذکر کیا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کہتے ہیں کہ ثم ذکر احادیث کثیرہ، پھر اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ نے، محمد بن عبد الوہاب کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب جو مفصل ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، اس میں بہت ساری احادیثوں کا ذکر کیا. یعنی یہاں گویا یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں جس کا، یہ چند ایک ہے، باقی علامہ ابن تیمیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مختلف مقامات پر جو اللہ کی جانب سے تائید ہوئی، ایسی بہت سی حدیثیں بیان ذکر کی ہیں. اس میں ہم اشارہ کر دیں آج کے درس کے اخیر میں کہ آپ ابتدائے دور سے لیجئے، کتنی مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا. جب آپ نے ہجرت کی تو شب ہجرت 14-12 قبیلے کے لوگ جو ہیں، 11 قبیلے کے لوگ ننگی تلوار لے کر آپ کے گھر جو ہے انتظار میں کھڑے ہیں کہ باہر نکلیں تو آپ کو قتل کر دیں گے. ان کے درمیان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں، کیسے؟ کیا یہ خرق عادت بات نہیں ہے کہ جس کے انتظار میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ شخص نکل کر ان کے سروں پر جو ہے مٹی پھینک رہا ہے، خاک آلود کر رہا ہے انہیں، اور یہ دیکھنے سے اندھے ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی تائید ہی ہے، یہ معجزہ ہے. پھر اس کے درمیان سے جب نکلے اور پھر حضرت بکر صدیق کے ساتھ غار میں پناہ لی اور ڈھونڈنے والے غار تک پہنچ بھی گئے تو وہاں بھی اندھے ہو گئے. حضرت بکر صدیق نے کہا صحیح بخاری کے حدیث میں کہ اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ لیں گے. اللہ کے رسول نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا ما ظنک یا ابا بکر بے اسنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں، غمزدہ نہ ہو جاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں جو علامہ ابن تیمیہ نے بہت ساری حدیثوں کا تذکرہ کہ یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے، آگے چند ایک کا اشارہ موجود ہے، تو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایسی بہت سی روایتیں ہجرت کے اس سفر میں آپ کئی مقامات پہ، یہاں آگے سراقہ بن مالک ابن جوشم کا ہجرت کے سفر کے دوران تعاقب کرنے کا تذکرہ آگے انہوں نے خود کیا ہے، جس کا تذکرہ جس کی کچھ تفصیل ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں دیکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو 18 مقامات جہاں قتل کی کوشش کی گئی وہاں اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، اور قتل کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے خلاف کچھ دوسری سازشیں جو کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی ناکام بنایا، جھوٹ کو مکر کو بے نقاب کیا، اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی کو جو ہے لوگوں کے سامنے اجاگر کر دیا، جس سے دنیا کے سامنے ایک روشن سورج سے بھی زیادہ روشن طریقے سے یہ واضح ہو گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قدم قدم پر تائید کر رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے غزوہ احد کے تناظر میں بھی سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ کہ عبداللہ بن شہاب زہری وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں پاس میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آ جائیں تو میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، میں بچوں گا یا وہ بچیں گے، کئی مرتبہ کہا، آپ وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ گیا تو صفوان بن عبیہ نے اس کو برا بھلا کہا، ملامت کی کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو مارا کیوں نہیں، کہا میں نے دیکھا ہی نہیں، کہا تمہارے بازو میں کھڑے ہوئے تھے، تو کہا اللہ کی قسم اللہ نے ہم سے ان کو بچا لیا، ان کی حفاظت کر لی، یہ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سے ان کی حفاظت کر لی، ان کو بچا لیا مختلف موقعوں پر۔ بہرحال اس طرح مختلف واقعات کی روشنی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے صاف صاف کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما رہا ہے، تائید کر رہا ہے، لوگوں سے بچا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح تائید اور قدم قدم پر آپ کے حق میں جو ہے مختلف نشانیوں کا ظہور نہیں فرماتا۔ یہ ایک پہلو ہے، اور اس پہلو کے ضمن میں کچھ قصے اور واقعات کا تذکرہ یہاں آگے موجود ہے، جس میں پہلے ابو جہل کا قصہ ہے، سراقہ بن مالک وغیرہ کا قصہ ہے، پھر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے کچھ واقعات ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔